القرآن على قلوبهم ما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. مسلم ناظرین، جیسے کہ بعض ذرائع سے اس بات کو مستحق بھی کیا گیا کہ آج کی اس نشست کے لیے اور اس خطبہ جمعہ کے لیے عنوان کسب فضائل اور ترک رذائل اختیار کیا گیا. اگر جو عنوان کچھ مشکل سا ہے مگر پہلے اس عنوان کی شرح کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو امید ہے کہ سہولت رہے گی. کسب کے معنی ہوتے ہیں کچھ اختیار کرنا، کچھ حاصل کرنا، اس کے لیے کچھ محنت کرنا. جیسے ہم کسب معاش اردو کے لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی معاش کمانا، کمائی کے معنی. اور فضائل فضیلت کی جمع ہے. فضیلت جیسے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کوئی سبب فضیلت ہے، یہ شخص اس سے افضل ہے، کوئی وجہ ہوگی. کوئی دنیا دار آدمی کہے گا تو وہ یہ کہے گا کہ یہ زیادہ مال والا ہے، زیادہ اقتدار والا ہے، اس لیے افضل ہے، صاحب فضیلت ہے. اور کوئی دیندار ہوگا تو کہے گا زیادہ تقوی والا ہے، زیادہ علم والا ہے، اس لیے صاحب فضیلت ہے. ان بنیادوں پر فضیلت کا تعین ہو رہا ہو تو کسب فضائل یعنی فضیلت کے حامل امور، فضیلت کے حامل اوصاف، فضیلت کے حامل طریقے، فضیلت کے حامل طرز عمل، اسے اختیار کرنا، اسے حاصل کرنا، اس کی طلب میں رہنا، اس کی جستجو میں رہنا، اسے کہتے ہیں کسب فضائل. دوسرا لفظ ہے ترک. ترک کے معنی چھوڑ دینا ہے، کسی شے کو ترک کرنا، اسے چھوڑ دینا، یعنی اسے اپنی شخصیت سے نکال دینا، اپنی زندگی سے نکال دینا، اپنے طرز فکر سے نکال دینا، اپنی بود و باش اور اپنے ارد گرد سے اسے نکال باہر کرنا، ایسے ترک ان معنی میں لفظ استعمال ہوتا ہے. اور رذائل یہ جمع ہے رذیلہ، رذیلہ کسے کہتے ہیں؟ رذیل وہ شہر، جیسے اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، کوئی شخص ہے اسے کہتے ہیں رذیل آدمی. مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بس اخلاق پائے جاتے ہیں، برے اوصاف پائے جاتے ہیں. مثال کے طور پر کنجوسی ہے، مثال کے طور پر چغل خوری ہے، مثال کے طور پر تانہ زنی ہے، بہتان تراشی ہے، جھوٹ بولنا ہے، دھوکہ دہی ہے. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ رذائل اخلاق ہیں، یہ رذیلات ہیں، یہ رذائل ہیں، یعنی یہ بری چیزیں ہیں. تو ان بری چیزوں کو چھوڑنا، اس کے لیے ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں جو ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ترک رذائل. اور یہ بھی جو ہندوستان پاکستان کا لٹریچر ہے جس میں فارسی اثرات نمایاں ہیں اور فارسی تراکیب استعمال ہوتی ہیں، تو اردو فارسی لٹریچر میں کسب فضائل اور ترک رذائل کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے. اور وہ ہمارے حضرات صوفیہ اکرام اور اسی طرح سے وہ اللہ والے جن کا لٹریچر عربی میں دستیاب ہے، وہاں اسی اصطلاح کے لیے یا اسی معنی کے لیے تحلیہ بالفضائل اور تخلیہ بالرذائل، اگر رذائل کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تحلیہ بالفضائل یعنی اختیار کرنا فضائل کا، تخلیہ اگر رذائل، تخلیہ کے لیے ظلموں بھی استعمال ہوتا ہے، کسی خلوت کے لیے یعنی علیحدہ ہو جانا. تو رذائل یعنی برے اخلاق سے علیحدہ ہو جانا، اچھے اخلاق کا اختیار کرنا. اخلاق کسے کہتے ہیں؟ یہ خلق کی جمع ہے. خلق انسان کے، یعنی لفظ ایک ہی ہے خالق اور قاف. یہ خلق زبر کے ساتھ جو پڑھا جائے تو اس کے معنی انسان کا ظاہر، اور جب پیش کے ساتھ پڑھا جائے خلق تو اس کے معنی انسان کا باطن. یعنی ایک ہے اس کے ظاہر کا کیسا ہونا اور ایک ہے اس کے باطن کو کس طرح ہونا چاہیے. تو خلق اس کی نما اخلاق ہے اور اس کے معنی ہے اچھے اخلاق. یعنی ہم جب کہتے ہیں نا کہ یہ صاحب خلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے اخلاق والا. اور خلق کہتے کسے ہیں؟ انسان کی وہ عادت جو بغیر تکلف کے اس سے صادر ہوتی ہے. اٹھتا بیٹھتا کیسے ہے؟ کسی بڑے کو دیکھتا ہے تو اس کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ ادب کرتا ہے یا بے ادبی کرتا ہے؟ کسی چھوٹے کو دیکھتا ہے تو اس کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ اس پر شفقت کرتا ہے یا اس کے ساتھ جو ہے وہ برا برتاؤ کرتا ہے؟ یہ اس کے خلق کہلائے گی، یعنی اس کی مستقل عادتیں ہیں بغیر تکلف. ایک وہ عمل ہے جو کسی خاص مجلس میں بتکلف اختیار کرتا ہے، وہ خلق بھی کہلاتا ہے. اس کا تکلف ہے، کبھی کس طرح ہے اور کبھی کس طرح ہے، کہیں کیسا ہے اور کہیں کیسا ہے. مگر ایک ہے اس کا مستقل طرز عمل جو بغیر کسی تکلف کے اس سے صادر ہو، اس کے خلق یعنی اخلاق کہلاتے ہیں. تو اخلاق رذیلہ برے اخلاق یعنی بری عادتیں، اخلاق فضیلہ یعنی فضائل اخلاق یعنی اچھی عادتیں. اس کے لیے مکارم اخلاق یعنی اعلیٰ اخلاق کا اس بھی استعمال ہوتا ہے. اب یہ تو واضح ہے کہ دین اسلام میں جب بھی اخلاق پر بات ہوگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی کو نمونہ بنا کر سامنے رکھا جائے گا. اسی لیے قرآن حکیم فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین اسوہ اور نمونہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عظیم پر فائز بتایا, انک لعلی خلق عظیم, بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین معیارات پر فائز ہیں. اور یوں کہا جائے تو زیادہ درست تعبیر ہوگی کہ اخلاق کا اعلیٰ معیار خود آپ کی ذات والا صفات میں دستیاب. اسے سامنے رکھ کر مسلمان سے مطالبہ کیا جانا چاہیے اور کیا جاتا رہا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اختیار کرے, اعلیٰ اخلاق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائے اس کو سامنے رکھ کر اپنے اخلاق کی تہذیب کرے, اسے درست کرے, اسے سنوارے. اور جن چیزوں کو کتاب و سنت بتاتے ہیں کہ یہ برے اخلاق ہیں, برے طریقے ہیں, ان کو نکالے اپنی زندگی سے. اسی خیال کے پیش نظر اور اسلام کو کہیے کہ آسان بنانے کے لیے اور اسلام کو ہم سب کی ضرورت پاور کروانے کے لیے اور اس کو ایک ناگزیر ضرورت کے طور پر سامنے رکھنے کے لیے آج اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے. جس طرح سے ہر فن کے کچھ ماہرین ہوتے ہیں اور وہ اپنے فن میں چیزوں کو مرتب اور منظم کر دیتے ہیں, اسی طرح سے اس فن کے بھی کچھ ماہرین ہیں جو کہ اس تزکیے کے موضوع کو, اسی طرح سے احسان کے موضوع کو, اخلاق و کردار کے موضوع کو, سلوک و احسان کے موضوع کو برتتے ہیں اور ہمارے لیے آسان کر کر, سمجھنے کے لیے آسان کر کر ہمارے سامنے رکھتے ہیں, ہمارے لیے اس سے زیادہ قابل قبول, قابل استعمال اور قابل استفادہ بنا دیتے ہیں. وہ صوفیہ کرام جو کہ علم تصوف کے اس نظری پہلو سے خاص طور پر شرف رکھنے والے ہیں, ان میں بڑے اور نمایاں نام میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا نام واضح ہے. انہوں نے اس ترتیب پر, جو ترتیب آگے ذکر کی جائے گی, اس ترتیب کو انہوں نے اختیار کیا ہے اور اسی طرح سے دیگر صوفیہ نے بھی اسے استعمال کیا ہے اور اس طرح سے اخلاق کے موضوع کو اور اسی طرح کسب فضائل اور ترک رذائل کو ہمارے لیے واضح کیا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فضائل کی بنیاد ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رضائل کی بنیاد ہیں. ایک شخصیت بنتی ہے جس طرح سے آپ کچھ شے بنانا چاہیں, مثال کے طور پر آپ کوئی مورتی سی بنانا چاہتے ہیں, کوئی آپ ہیولا سا بنانا چاہتے ہیں مٹی کا, اس کے لیے آپ کو مٹی درکار ہے اور اس مٹی میں کچھ پانی ملایا جاتا ہے, اسی طرح سے کچھ اور چیزیں اور گارا تیار کر لیا جاتا ہے. کوئی عمارت بنانا چاہتے ہیں تو اس گارے سے کچھ اور اجزاء بنائے جائیں گے, پہلے کچھ اینٹیں بنائی جائیں گی اور پھر اس کے بعد اینٹوں کو باہم جوڑنے کے لیے کچھ مسالہ استعمال کیا جائے گا, پھر ایک عمارت بنتی ہے. یہ جو اجزاء ترکیبی ہیں علیحدہ علیحدہ بھی زیر غور آتے ہیں اور پھر اس کا امتزاج, اس کا توافق, اس کا باہم مرتب ہونا, منظم ہونا اور ایک صورت اختیار کرنا, یہ بھی پھر جسے ہم کہتے ہیں نا ترکیب کیا ہے اس کو بنانے کی اور پکانے کی, وہ اجزاء ترکیبی یعنی انگریڈینٹس ایک جانے اور اس کے بعد اس کو استعمال کرنے کی انسٹرکشن, اس کے استعمال کرنے کی ہدایات وہ علیحدہ سے ہوا کرتے ہیں. اسی طرح سے کسب فضائل و ترک رذائل, اس میں بھی کچھ اجزاء پائے جاتے ہیں اور ان اجزاء سے مل کر فضائل بنتے ہیں اور کچھ اجزاء سے مل کر رضائل بنتے ہیں اور یہ بنیادیں. بنی ہوئی صورتیں بہت سی ہیں, بنی ہوئی صورتوں سے آپ اور میں آسانی سے واقف ہیں. مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے, جھوٹ بولنا بری بات ہے, بہادر ہونا اور شجاع ہونا اچھی بات ہے, بزدل ہونا, کم ہمت ہونا, تھرلیلا ہونا بری بات ہے. اسی طرح سے اور بہت سے اخلاق, یعنی صداقت انسان کا کردار کے اعتبار سے پختہ ہونا, قول کے اعتبار سے پختہ ہونا, تو اسی طرح سے قسم اور اس کی بہت سی صورتیں, مثال کے طور پر جھوٹ ہے, اسی طرح سے غیبت ہے, تانا ہے, بہتان ہے اور بہت ساری قسم, یہ سب کچھ برائیاں ہیں. ان چیزوں کا یہ جو اجزاء ظاہر ہو کر یہ بنی ہوئی صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں, ان سب کے پیچھے کچھ بنیادیں, وہ بنیادیں کیا ہیں پہلے اسے سمجھ لیا جائے تو اس کی بنی ہوئی صورتوں کا جاننا آسان ہو جاتا. ہم اسی ترتیب سے اس بات کو لے کر چلیں کہ انشاءاللہ سب سے پہلے رضائل اخلاق یا یہ کہ ترک رضائل اسی موضوع بنائیں گے اور اس کے بعد فضائل اخلاق اور اس کو اختیار یعنی کسب فضائل کو موضوع بناتے ہوئے چلیں گے. پھر یہ کہ مزید ان کی کچھ دلائل قرآن حکیم سے, سنت رسول سے, صحابہ کرام کے طریقے سے, امت کے بڑے لوگوں کے اقوال جو بزرگان دین ہیں ان کے اقوال سے اور اسی طرح سے پھر ہمارے لیے اس کی بنی ہوئی صورتیں کیا بنتی ہیں اس کو دیکھنا اور پھر علاج کیا ہے, کوئی اگر شے حاصل کرنے والی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے, طریقے کسب کیا ہے, اور پھر یہ کہ اگر کوئی شے اپنی زندگی سے نکالنے والی ہے تو اس کا طریقے ترک کیا ہے یعنی علاج کیا ہے, کس طرح سے اسے ہم اپنی زندگی سے نکال سکتے ہیں. اس ترتیب پر گفتگو کو آگے بڑھائیں. وقت بہرحال خطبات جمعہ میں مختصر ہوتا ہے, تو جتنی گفتگو آج ہو سکے آج کریں گے, اور بقیہ ان شاء اللہ آئندہ نشستوں کے لیے اٹھائے رکھیں گے. جو محقق صوفیہ ہیں انہوں نے رضائل کی چار بنیادیں بتائی ہیں, رضائل اور اخلاق اس کی چار بنیادیں بتائی ہیں. کہا کہ یہ چار چیزوں کی کثرت سے رضائل پیدا ہوتے ہیں, جتنے بھی بری عادتیں ہیں, جتنے بھی برے اخلاق ہیں, جتنے بھی گناہ کے کام ہیں, جتنے بھی ناپسندیدہ امور ہیں جس کی وجہ سے انسان جہنم جاتا ہے, دنیا میں اس کی رسوائی ہوتی ہے, آخرت میں رسوائی ہوتی ہے, دنیا میں اس کو برا جانا جاتا ہے, آخرت میں اس کا ٹھکانہ برا ہوتا ہے, ان سب کی بنیادیں چار ہیں. ان چار چیزوں کی کثرت اسے گناہوں پر آمادہ کرتی ہے, اسے گناہوں کے لیے زیادہ سازگار بنا دیتی ہے. وہ چار چیزیں کیا ہیں جسے تعبیر کیا جاتا ہے اس طرح سے؟ سب سے پہلے ہے جناب کثرت طعام, انسان کا زیادہ کھانا, کھانے پینے کی کثرت کرنا. پھر ہے کثرت کلام, انسان کا زیادہ بولنا, گفتگو زیادہ کرنا. پھر ہے کثرت تنام, انسان کا زیادہ سونا. اور پھر ہے کثرت اختلاط مالنا, یعنی انسان کا لوگوں کے ساتھ زیادہ میل جول رکھنا یا اس کی خواہش رکھنا, بیجا میل جول لوگوں سے رکھنا, یعنی بہت زیادہ سوشلائز کرنا جو آج کل کا ایک فتنہ ہے, مستقل لوگوں سے رابطے میں رہنے کی بہت سی یہ کہ ایسی صورتیں جو ورچوئل ہیں وہ بھی وجود میں آ چکی ہیں. یہ بہت سے گناہوں کے اسباب ہیں. یہ چار بنیادیں ہیں, کثرت کام, زیادہ کھانا, زیادہ بولنا کثرت کلام, کثرت تنام, زیادہ سونا, اور اسی طرح سے کثرت اختلاط مالانا, لوگوں کے ساتھ زیادہ مل جول رکھنا, یعنی ایسی محفلیں اور ایسی صحبتیں اختیار کرنا جو پسندیدہ نہیں. ان چیزوں کی کثرت ہوئی ہے, جیسے کہ اس لفظ سے واضح ہے کثرت کام, زیادہ کھانا, مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا انسان چھوڑ دے, یہ شریعت میں مقصود نہیں, بلکہ ان چیزوں میں عدم اعتدال کام کو خراب کر دے. جو مقصود ہے وہ نہیں بن سکے گا. جیسے آپ کو کوئی ڈش بنانی ہو, کوئی کھانا تیار کرنا ہو, تو اس میں اجزاء کے ساتھ ساتھ ترکیب اور اس کا تناسب بھی زیادہ ضروری ہوتا ہے. نمک ڈلتا ہے کھانے میں, مگر نمک اگر بہت زیادہ ڈال دیا جائے تو کھانا بیکار, نمک اگر نہ ڈالا جائے تب بھی کھانا قابل استعمال نہیں رہتا یا اس میں ذائقہ نہیں رہتا. نمک ڈلنا ہے مگر اپنے تناسب کا. اسی طرح سے انسان کو کھانا کھانا چاہیے, اور کھانا کھانا اس کے لیے پسندیدہ ہے. قرآن حکیم کہتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا, مگر دیکھو اس میں اسراف نہ ہو. کلوا واشربوا, کھاؤ پیو, مگر اسراف نہ کرو. اسراف کیا ہے؟ جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ اسے استعمال کرنا. یہ دو اصطلاحات ہمارے دین کے موضوعات کو واضح کرتی ہیں. ایک لفظ تبذیر ہے, ایک لفظ اسراف. تبذیر کا معنی یہ ہے کہ ایسی جگہ ایسا کام کرنا جہاں اس کی ضرورت ہی نہیں, بیجا کام, بیکار کے کام میں پیسہ خرچ کرنا, بیکار ایسی شے جس کے کھائے بغیر انسان آرام سے رہ سکتا ہے, کوئی ضرورت شرعی اس سے متعلق نہیں ہے, اس پر اپنے پیسے کو صرف کرنا, جسے ہم تعیش اور عیش پرستی کہتے ہیں. اور ایک یہ کہ ضرورت ہے, اس ضرورت کو پورا کر کر اس سے زیادہ وہاں صرف کر دینا, اسے کہتے اسراف. ضرورت کے مقام پر ضرورت سے زیادہ خرچ کر دینا اور لگا دینا اور کھپا دینا, یہ اسراف ہے. اور جہاں ضرورت نہیں ہے, بنا ضرورت خرچ کرنا اور لگا دینا اور کھپا دینا, یہ تبذیر ہے. تو یہاں کثرت کی ممانعت ہے, نہ کہ صحیح مقام پر اس کا استعمال. مثال کے طور پر انسان کھانا کھاتا ہے, ایک کھانا وہ ہے جو اس کے لیے باعث حیات ہے, زندگی کا ذریعہ ہے, نہ کھائے پیے تو مر جائے, نہ کھائے پیے تو ہلاکت لازم آ جائے, اور اس سے شریعت نے روکا ہے. اگر کوئی شخص کھانا پینا ترک کر کر اسے کارے ثواب سمجھتا ہے اور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور مر جاتا ہے, تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والا ہے. قرآن کہتا ہے لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت کی نظر نہ کرو. اسی طرح سے اپنے آپ کو نقصان پہنچانا جائز نہیں. تو کھانا پینا تو درکار ہے, مگر ایک کھانا پینا اس کے بعد کا ہے, وہ ہے کہ جس پہ انسان لذات کا اسیر ہو کر رہ جاتا ہے, وہ خواہشات کا غلام بن کر رہ جاتا ہے, وہ کھانے اور لذتوں کے پیچھے اس طرح بھاگتا ہے کہ اب حلال و حرام کی تفریق ہٹا دیتا ہے. جو شے اسے نظر آئے کام و دہن کا ذائقہ اور لذت, اسی طرح سے اپنے پیٹ کو بھرنے کی خواہش ناجائز اور جائز کے فرق کو ختم کر دیتی ہے. پھر انسان ہر وہ شے چاہتا ہے جس کی اسے خواہش پیدا ہوتا ہے. یہ وہ شے ہے جس کو منع کیا گیا, یہ وہ شے جو کہ مذموم ہے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اس پر اعتدال میں رہنے کی تلقین فرمائی ہے. آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسلم شریف میں نقل ہوا کہ الکافر یاکل فی سبعۃ اعوام, काफिर सात आदों पर खाता है, ये मेदार तनासुब के लिए जहन रखिए। आदों में खाने से मुराद क्या है, यानी तनासुब बताया जा रहा है कि काफिर सात आद खाता है। वह मोमिन याकुलू फी अमाइन वाहिदिन, मोमिन एक आद खाता है। अब एक और सात का तनासुब है, यानी एक शख्स है, आज आप किसी गाफिल शख्स का नक्शा अगर जहन में लाए तो क्या नक्शा जहन में आता है कि वो शख्स जो चलते फिरते हुए खा रहा है, बहुत ही गफलत के साथ खाना पीना उसकी जिंदगी है, यानी गाफिल आदमी कौन है। बहुत ही हल्का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ गाफिल, बनना इससे आगे बढ़ते बढ़ते उसकी बहुत संगीन सूरतें भी हो सकती हैं, मगर ये गाफिल आदमी का तस्वर क्या है कि चलते फिरते हुए एक हाथ में उसके बर्गर है, दूसरे हाथ में उसके बोतल है, एक लुकमा इसमें से खाता है, एक कुछ यहाँ फेंकता है, फिर कोई पैकेट खोलता है उसमें से कुछ खाता है, चलते हुए कोई शय नजर आ जाती है वो भी खाना चाहता है, उसको भी ले लेता है। जंक फूड और उसकी पूरी इंडस्ट्री जो है वो इसी गाफिल शख्स के कहिए कि मरूने में न चल रही। ऐसी चीज़ें जिसमें गजाइयत भी नहीं है मगर ये टाइम पास करने के लिए उन्हें खाता है, ये ऐसी चीज़ें जिसमें सिर्फ कुछ लज्जत है जिससे इसको बस एक वक्ती लज्जत हासिल होती है और गफलत बहरहाल मुस्तकिल रहती है। इसकी ज़िंदगी का नक्शा ये बना हुआ है। और जो गजाइयत वाली यानी बामकसद गजा है कि पर वक्त खाए, उतना खाए जितनी इसे ज़रूरत है, और इस नियत से खाए कि इस खाने के नतीजे में इसे जो कुव्वत हासिल होगी वो ताआत में सर्फ होगी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत में सर्फ होगी, इबादत में सर्फ होगी, उसके हुक्म की बजावरी में सर्फ होगी, और जो मकासद ज़िंदगी के उसको पूरा करने में सर्फ होगी, ज़िंदगी को बरकरार रखना जो दीनी जिम्मेदारी है इसकी उसमें सर्फ होगी, और उसके लिए हलाल कमा कर हलाल से उसको इस्तेफादा कर रहा हो, ये नहीं बल्कि इससे आगे बढ़ जाएगा। ये तनासुब है मिला चे एक वो शख्स है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो काबिल फहम ना हो, एक वो शख्स है जो लज्जतों के पीछे भागता है और एक वो शख्स है जो खाने को बकदर बकदर बदले जरूरत अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता है। ऐसी बात है कि अच्छी लज्जत वाली शय लजीज शय खाने की मुमानियत नहीं है। कुरान भी खुद कहता है कि कुल मन हरम अज़ीमतुल्लाह अल्लज़ी अख़रज लिबादिहि व तय्यिबात मिन अर्ज़ुक, और वो जो पाकीज़ा चीज़ें हैं अच्छी उमदा गज़ाएँ हैं अल्लाह ने तो नहीं हराम की, किससे हराम कर दी जीनतें, किससे हराम कर दी, नहीं हराम नहीं की, मगर ये शख्स अगर उनका असीर हो जाए तो मकसद ज़िंदगी उसको बना ले, ये है मसला, ये है परेशान कुल सूरत हाल। और आज बहुत से गुनाह इसकी वजह से बर्बाद चलते हैं। मिसाल के तौर पर इंसान जब शेर शिकम होता है, पेट भरा हुआ होता है, तो इसे इबादतों की रग़बत नहीं होती, और ये भी कोई दूर की बात नहीं है। आप मुशाहिदा कर सकते हैं कि रमज़ान मुबारक में रोज़े की हालत में नमाज़ें क्यों अदा की जा रही होती है, उसकी कैफियत क्या होती है, नमाज़ें असर आपने अदा की रोज़े से पहले। एक है कि बहुत ज़्यादा नकाहत है उसकी वजह से, ज़ोर की वजह से कुछ अगर परेशान ख्याली है अलग बात, मगर अगर एक शख्स अपनी सेहत की कैफियत में है और खाली पेट है तो उसमें नमाज की कैफियत कुछ और है, और फिर उसके बाद इफ्तार में जो कुछ ठूस लिया जाता है और जिस तरह से इंसान सुबह से जैसे रोक लगाए हुए था और जैसे ही वक्त पूरा हुआ और उसके बाद बेरोक हो गया, बिल्कुल बेलगाम हो गया, और उसके बाद नमाज मगरिब और उसके बाद की जो तरावी की नमाज है उसमें पोछल कैफियत के साथ वो नमाज बस लगता है, रकातें पूरी हो रही हैं, वो जो कैफियत नमाज है वो हासिल नहीं हो रही। मालूम हुआ कि ये मैदा बराह रास्त मुतालिक होता है हमारी कैफियत से, पेट बराह रास्त मुतालिक होता है हमारी कैफियत से। एक शख्स जिसका पेट भरा हुआ हो उसको अजीब व गरीब चीज़ें सूझती हैं, अब फिर वो तरह तरह की और शरारतें और तरह तरह के गुनाह उनकी तरफ रगबत जाता है। भरे हुए पेट से क्या मुराद है, जरूरत से जायद खाया हुआ शख्स, हराम से खाना वो तो फिर गुनाहों की तरफ लेकर जाएगा, मैं हलाल की बात कर रहा हूँ। हलाल रिस्क भी अगर जरूरत से ज्यादा ठूस लिया गया और जरूरत से ज्यादा कर लिया गया तो ये सेहत जिस्मानी सेहत के लिए जितना नुकसानदेह है वो अपनी जगह है, साथ साथ गफलत पैदा होती है, नींद ज्यादा आती है, और ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। इंसान गाफिल होता है, जबान गलत इस्तेमाल करता है, ये चार रज़ाइल हैं ये भी बाहम जुड़े हुए हैं। ज्यादा खाने से इंसान ज्यादा बोलता है, अगर पेट खाली हो ना तो बात ये जरूरत की बात और ये तेजा बातें करने को भी इंसान कभी नहीं चाहता। रोजे की कैफियत में हम इसका मुशाहिदा और तजर्बा करते हैं कि इंसान के पेट खाली है तो वो बेकार की बातें, जैसे आमतौर पर मजलिस आराई की बातें कहा जाता है, गीबतें और जबान के चटकारे वाली बातें, उनकी तरफ भी रागत नहीं होती। हाँ, जिक्र के लिए रगबत हो जाती, क्या बात है, कोई तो बात है, और ये बात ऐसी नहीं जिसकी भी दलाई दी जाए, तजर्बे की बात है। हर मुसलमान जिसने रोजे की कैफियत का मुशाहिदा किया है, तजर्बा किया है, वो इस पर दलील अपने पास से खुद फराहम कर सकता है, अपने तजर्बे को इस पर दलील के तौर पर देख सकता है। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ रागब किया कि इंसान इतना खाए जितनी ज़रूरत है। हाँ, लजीज शहर है, कभी उसको बमौका इस्तेमाल कर लिया अच्छी बात है, मगर ये नहीं कि एक खाने से फारिग हुए अगले खाने के लिए मनसूबाबंदी शुरू हो गई,
ایک کھانے سے فارغ ہوئے اور اس کے لیے بعض لوگ ایک ساتھ بتانے لگے کہ میں نے اپنے دفتر میں شہر بھر کے ریسٹورانٹس کے مینیو جمع کیے ہوئے تھے, اور جب کھانے کی یعنی کھانے کا وقت ہوتا اس سے پہلے ہم ایک میٹنگ کیا کرتے تھے کہ اب کون سا کھانا کس ریسٹورانٹ سے آرڈر کیا جائے. اب یہ کسی غافل آدمی کی زندگی کا تو نقشہ ہو سکتا ہے, کسی دیندار آدمی کے جس کا اصل مسئلہ آخرت ہو, جس کا اصل مسئلہ اللہ کی بندگی پر قائم رہنا ہو, جس کو زندگی کے مقاصد معلوم ہو, اس کی زندگی کا نقشہ نہیں ہو سکتا. تو الحمد للہ اللہ نے صاحب کو پھر توفیق دی دین کی طرف آنے کی, تو یہ طرز زندگی انہوں نے رد کر دی. تو کیونکہ یہ غافلوں کا طرز تو ہے, اللہ والوں کا طرز نہیں ہو سکتا. اسی طرح سے بے جا تکلفات میں پڑھنا اور تعام کو مقصد بنا لینا, شمائل کی روایات بعض یہاں پر اس سے پہلے بھی جمعوں میں ذکر کی گئی تھی, تو صحابہ کرام بعض جگہوں پر یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کھانے کے بارے میں بھی گفتگو کرتے تھے, اور بعض جگہ یہ ذکر بھی آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بارے میں گفتگو کرنا پسند نہیں فرماتے. محل کیا ہے, دونوں کا مقصد کیا ہے؟ ایک وہ محل ہے جہاں پر رغبت دلانی ہے اللہ کی نعمتوں کی جانے, جو انسان کھانا کھائے تو اس رغبت کے ساتھ کھائے کہ اللہ کی نعمت ہے, اور جب نعمت کی طرف رغبت ہوگی تبھی شکر کے جذبات پیدا ہوں گے. تو جذبات شکر کے پیدا کرنے کے لیے تعام کھانے کی طرف رغبت کا ہونا یہ مطلوب ہے, مگر اگر انسان کھانوں سے ایسی رغبت رکھے کہ وہ اللہ سے غافل کرنے والے ہوں, اس سے ہٹا کر یعنی اس کھانے کی رغبت سے ہٹا کر اللہ کی طرف رغبت لانے کی کوشش, اس کے لیے کھانوں کا تذکرہ چھوڑنا یہ بھی ضروری ہے. بعض لوگوں کی ساری گفتگو کھانے اور اس کی ذائقے اور فلاں ریسٹورانٹ اور فلاں دعوت اور فلاں ذائقہ اور فلاں شے اور فلاں ڈش اسی پر گھومتی رہتی ہے, جیسے کہ قاعدہ بھی ہے کہ جس شے کی محبت ہوتی ہے زبان پر اسی کا ذکر زیادہ ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے, عمومی بات ہے, جس شخص کو اللہ سے محبت ہوگی اس کی تذکرے میں اللہ کے ذکر کو فوقیت حاصل ہوگی, سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے گا, جس شے سے محبت ہوگی اس کا تذکرہ زیادہ ہوگا. تو اب سوچنے کی بات ہے کہ کھانا تو برتنے کی شے ہے, استعمال کرنے کی شے ہے, اور اس سے بعض ضروریات کے لیے قوت حاصل کرتا ہے, مقصد زندگی تو نہیں ہے. مگر آج اس کنزیومرزم کے زمانے میں, جس زمانے میں انسان کو ناپنے کا یہ معیار ہے کہ وہ کتنی چیزیں کنزیوم کرتا ہے, وہ کتنا اچھا خریدار ہے, وہ کتنا اچھا اس سرمایہ دارانہ نظام میں صرف کرنے والا ہے, اس میں سے قدر کچھ اور بن گئی. تو اس طرح لذتوں کو بہت زیادہ نمایاں کر کر دکھانا, اس کے لیے باقاعدہ تشہیری مہمات چلا کرتی ہیں, اور ذائقوں سے انسانوں کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوششیں, اس کے لیے بہت کچھ منصوبہ بنتی ہے, سب کچھ کسی اسلامی تہذیب کا پیش کیا ہوا نقشہ نہیں ہے. مغربی تہذیب جس کا غافل آدمی, جس کی زندگی کا نعرہ یہ ہے کہ کھاؤ پیو اور جو ہے خوش رہو, بس اس لیے اس طرح برا دو, کھانے پینے سے عبارت ہے. بس قرآن حکیم اسی لیے بتاتا ہے بارہا, وہ لوگ جو کہ غافل ہیں حیوانوں کی طرح کھاتے ہیں, ان کی زندگی کا نقشہ ہی یہ ہے کہ وہ کھاتے پیتے پر زندگی گزارتے ہیں, کھانے پینے کے لیے کام کرتے ہیں, اور کام کر کر کھاتے پیتے ہیں, اور پھر کام کرتے ہیں تاکہ پھر کھا پی سکیں. یہی جانور کرتا ہے, حیوان کی زندگی بھی یہی ہے, آج جدید انسان کی زندگی بھی یہی ہے. اور کھانے پینے کی سہولیات اور لذات فراہم کی جائے, چنانچہ بہت سی انڈسٹریز پر وجود میں آتی چلے اس جدید انسان کی جو اللہ سے غافل ہے, اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس میں وہ فوڈ انڈسٹری بھی ہے, اس میں پھر کہ یہ کہ ریسٹورانٹس اپنی جگہ ایک پوری انڈسٹری بن چکے ہیں بڑے پیمانے پر, یہ جو کچھ ہو رہا ہے. تو ایسی بات ہے کہ اگر اس طعام کی لذت کو اس کے صحیح مقام پر رکھا جائے تو یہ سب کچھ پیدا نہیں ہو سکتا جس سے آج استحصال ہو رہا ہے. انسان کو غافل بنانے کی منظم کوششیں ہو رہی ہیں, بہرحال اس کو اس کی ضرورت پر لانا یہ بندے مومن کے تزکیے کے تقاضوں میں سے ہے. اسی طرح مسلم حاکم کی روایت ہے کہ ایک مطلب ہے ایک شخص کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ ڈکارے لے رہا ہے نبی اکرم. ایک تو یہ ہے کہ کسی مرض کی وجہ سے اور کسی وقتی عارضے کی وجہ سے کسی کی طبیعت خراب ہو, اور ایک وہ آدمی ہے جو بسیار خوری کا آدمی ہے, زیادہ کھاتا ہے, تو اس کو پھر ڈکارے لینے اور بار بار جو ہے اس طرح سے ڈکارنے کی عادت ہوتی ہے. اس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی جو ہے ناگواری کا اظہار فرمایا, اور کہا کہ کفارنا دشار کا, اپنی ڈکاروں کو ہم سے دور رکھو, یعنی اس طرح سے غافلوں والے کام نہ کیا کرو. فإن اکثر الناس فی الدنیا شرعا اکثرهم فی الآخرۃ جوعا, جو لوگ دنیا میں زیادہ پیٹ بھر کر کھانے والے ہیں وہ آخرت میں زیادہ بھوکے رہنے والے ہیں. یہاں سیر شکم ہونا, یہاں بسیار خور ہونا, زیادہ کھانے والا ہونا, یہ آخرت میں یہ نتیجہ پیدا کرے گا کہ اس کو اس بھوک کے عذاب سے شخص دوچار کیا جا رہا ہو, اس لیے کہ غافل تھا, کتنے فرائض دینی چھوڑنے والا تھا, کتنے واجبات دینی ترک کرنے والا تھا, اس وجہ سے بہت زیادہ کھا کر سوئے گا تو صبح آنکھ بھی نہیں کھلے گی نماز فجر کی, بہت زیادہ دوپہر کو کھائے گا تو پھر سو جائے گا غافلوں کی طرح سے, پھر اسی طرح سے اور بہت سے امراض اس سے پیدا ہوں گے. اس کے بعد وہ قوت نہیں رہے گی, یعنی مختصر کھانا قوت کا ذریعہ ہے, زیادہ کھانا जो है उस कुवत को खराब कर देने का जरिया। आज इंसान यही अमराज है जो बुनियाद में पैदा होते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते उसे कहां तक ले जाते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला जब किसी शख्स को देखते थे कि उसका पेट बहुत बड़ा है और गिरानी उसकी वजह से उसको चलना उठना मुश्किल है, नमाजों में उसके लिए अरकान अदा करना मुश्किल है, तो उसे टोका करते थे, डांटा करते थे, ये अंदाज अच्छा नहीं है, ये गाफिलों का तरीका है, इसलिए तुम्हें चाहिए कि अपने आप को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कुव्वत वाला रखो ताकि इबादात के लिए और इसी तरह अल्लाह के रास्ते के जिहाद और मुजाहदे के लिए तैयार कर सको। हज़रत याहिया बिन मास रहिमहुल्लाह जो ताबई हैं फरमाते हैं कि नफ्स के साथ रियाजत की तलवार से लड़ो। और रियाजत क्या है? आदमी का आदमी कम खाए, कम सोए, बकदर ज़रूरत बोले और लोगों की ईज़ा पर सब्र करे, ये रियाजत है, मुजाहदा है, मुस्तकिल कोशिश है, मेहनत है अपने नफ्स को संवारने। जो नुकसान से यानी कसरत ताम से पैदा होते हैं क्या हैं? सुस्ती पैदा होती है, काहली पैदा होती है। इसी तरह से अदबा का भी ये मुशाहिदा है और उनका भी ये कहना है कि ज़कावत जाती रहती है, ज़हानत जाती रहती है, पेट भरा इंसान उसको कोई अच्छा ख्याल नहीं सूझता बल्कि उसे कसीफ चीज़ें सूझती हैं। जो लतीफ़ बातें हैं, बारीक बातें हैं, इल्म हिकमत के मोती हैं, अकलमंदी वाली बातें हैं, वो उसे नहीं सुझाई देती, उसे हर शय जो है वो खाने पीने की शय नज़र आती है, हर शय उसे जो है वो भूखे को जिस तरह से कहिए कि हर जगह खाना नज़र आता है, प्यासे को प्यासे पानी हर जगह नज़र आता है, इसी तरह पेट भरे शख्स को भी हर शय जो है वो खाने पीने की नज़र आती है, बरत लेने की नज़र आती है। हाँ, वो शय जो लतीफ़ है, वो जो बारीक है, वो जो लगावत और अकलमंदी पर अपनी बात है वो भी समझ में आए। इसीलिए आज आप देखते हैं कि उमूमी तौर पर बेअकली और कम दिमागी इस कौम का मर्ज बन गया। कोई ज़रा बेहतर बात करने की कोशिश की जाए तो सामने वाले कहते समझ में नहीं आती आपकी बात, और जब जबरन ज़बरदस्ती पकड़कर आसान करवाने की और इसी तरह से उसको जो है वो आवामी बनवाने की कोशिश लोग करते हैं, उमूमी मिजाज कौम का। वजह क्या है कि उमूमी तौर पर ज़कावत यानी अकलमंदी को जाती रहती, लोग जो है वो अकलमंद होने को अच्छा नहीं समझते बल्कि बिस्यार पुर होने को, ज़्यादा लज्जत अंदोज होने को, इसी तरह से ज़्यादा सहूलत हासिल कर लेने को, ज़्यादा आसाइश में होने को अच्छा समझते हैं अकलमंदी। और असल अकलमंदी क्या है कि इंसान आखिरत को पहचान कर अपनी दुनिया को उसके मुताबिक सवार करे। ये अकलमंदी बिस्यार पुरी से ज़्यादा खाने से वैसे ही ज़ाहिर हो जाती है, चले जाया करती है। कसावत से कल्बी पैदा होती है, जिस शख्स का पेट भरा हो वो हर एक को पेट भरा समझता है, दूसरों का गम, दूसरे की भूख, दूसरे की ज़रूरत, दूसरे की एहतियाज, दूसरे की तकलीफ ये उसे महसूस ही नहीं होती, समझता है सारी पेट भरे होते हैं। जिस शख्स को भूख का तजर्बा जब हुआ हो तो वो शख्स हमदर्दी से, दिली हमदर्दी से और इसी तरह इंसानों के साथ ताल्लुक से आरी हो जाता है, फिर वो लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता। लोग किसी भूखे को खाना खिलाना जो एक नेकी का काम है, इसकी तरफ उसकी कोई रफ्त नहीं हुआ करती, उसे मालूम ही नहीं भूख शायद क्या है, समझता है कि सारे पेट भरे हुआ करते हैं। शहवत का गलबा हो जाता है, ये भी इसके नुकसानों में से एक नुकसान है। जिंसी शहवत खासतौर पर और दीगर ख्वाहिशात और लज़्ज़ात वो भी आम तौर पर, ज़्यादा खाने से जिंसी जज्बात में इश्तियाल पैदा होता है, उसमें जो है वो एक ख़ास नौइयत की हरकत पैदा होती है और अगर वो अपने सही मकदार से ज़्यादा है तो फिर इंसान हरामकारी की तरफ राग़िब हो जाता है। इसीलिए ये सारी चीज़ें जो है आपको नज़र आएगा कि ब्रैकेट होती हैं, आपस में जुड़ी हुई होती हैं, शराब, कबाब और इसी तरह से राग, रंग और जिनाकारी, ये सब कुछ एक ही ख़ास नौइयत के शख्स के औसाफ हुआ करते हैं, तरीके हुआ करते हैं। शराब व कबाब, ये कबाब असल में इस्तियारा है ज़्यादा खाने का, फिर तो उसके बाद वो शराब नोशी भी है, उसके बाद राग रंग की महफिलें भी हैं और उसके बाद जिनाकारी के बाकायदा जो है वो अहतमाम भी हैं। ये सारी चीज़ें आगाज़ कहीं से और पहुँचना कहीं और तक, जिस तरह से हर खाई अपने आगाज़ में मुख्तसर होती है मगर नीचे जिस तरह इंसान जाता जाता है तो फिर उसके बाद वो वहाँ रुक नहीं सकता, अपने आप को रोक नहीं सकता, एक मतलब किसी खाई में गिर जाए तो फिर जाता रहता है, पानी नीचे की सिर्फ को बहता है, उसके बाद फिर उसको अपने आप को रोकना मुश्किल हो जाता है। तो ये शहवत का गलबा भी ज़्यादा खाने से पैदा होता है। दुनियावी तफक्कुरात बढ़ जाते हैं, फिक्रें, परेशानियाँ, बहुत कुछ बढ़ जाती हैं। अब उसने अपने लिए तय कर लिया, मुझे इस तरह का खाना चाहिए, इस मकदार में चाहिए और इस मेयार का चाहिए, इस ब्रांड का चाहिए, फलां जगह का चाहिए, और ये इंतजाम तो लाजमन करना है, घर में इतनी मरतबा ये पका करे और बाहर से इतनी मरतबा खाया जाए और ये हो, इसके लिए क्या होगा, ये सब कुछ मुफ्त में तो हाथ नहीं आएगा, खर्च होगा, पैसे चाहिए, और पैसे कमाने के लिए फिर ये पैसे कमाने की मशीन बन जाएगा, تفکرات بڑھ جائیں گے, فکریں بڑھ جائیں گی, پریشانیاں بڑھ جائیں گی, نتیجتاً دین کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوگا, حتیٰ کہ فرائض پورے نہیں کر سکے. تفکرات کھانے پینے کی لذت سے یہاں تک جائے گا کہ دنیا کی فکریں اس پر ایسی غالب آ جائے گی کہ پھر اس کے بعد اس شخص کا سب سے بڑا مسئلہ دنیا بن کر رہ جائے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جس شخص کا مسئلہ دنیا بن جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے یہیں پر کھپا دیتے ہیں اور ذلیل و خوار کر دیتے ہیں, اور جس شخص کا مسئلہ آخرت بن جائے, سب سے بڑا مسئلہ آخرت بن جائے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے سامنے دنیا کو ذلیل و رسوا کر کر پیش کر دیتے ہیں, اس کی کفایت کر دیتا ہے. جس شخص کا مسئلہ دنیا ہوتی ہے اس کے دونوں آنکھوں کے مابین فقر لکھ دیا جاتا ہے, سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نہ ہونے کی شکایت اسے پریشان کیے رکھتی ہے. معاش کا بار بڑھ جاتا ہے اور پھر بہت سے حرام کام بھی پھر وہ کرنے لگتا ہے, یعنی طریقے حرام سے بھی مال کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. رشوت ستانی معاشرے میں پیدا ہوتی ہے. ایک فرد کا مسئلہ زیادہ کھانا یا کھانے کے بارے میں اس کا غافل ہو جانا, یہ کیا کیا کچھ پیدا کرے گا, پورا معاشرہ اس سے متاثر ہوگا. اس سے زیادہ مال چاہیے تو رشوت سے بھی لے گا, رشوت ستانی معاشرے میں عام ہوگی, اس کی حوث کہیں آ کر رکے گی نہیں, نتیجہ کرپشن بھی ہو رہی ہوگی, حرام خوری کے اور جتنے ذرائع ہیں, جتنے بھی دو نمبریاں ہیں, جتنے بھی فراڈ ہیں, دھوکہ ہیں, وہ سب کچھ جاری ہو جائے گا. اس کے بعد پھر اس مالی کرپشن کے لیے پھر کہیے کہ فتنہ و فساد کی دوسری نقصانات, جانی نقصانات وہ بھی پیدا ہوں. تو ایک فساد ہے جو پورے معاشرے میں عام ہو جاتا ہے جب ایک انسان اپنی بنیادی خواہشات میں حد اعتدال سے باہر نکل جائے, اور یہ عقل مندی ہے کہ کسی شے کو اس کی بنیاد میں پکڑ لیا جائے, روک دیا جائے. بعد پیدا ہونے والے بہت سے فسادات اس کو اس کی جڑ بنیاد سے قابو کرنے کی کوشش کی جائے. یہ ایک بنیاد تھی, یعنی کثرت طعام, زیادہ کھانا, یہ کس کس طرح سے فسادات اور کس کس طرح سے برائیاں پیدا کرتے ہیں, اس کا ہم نے اس وقت مشاہدہ کیا. دیکھا طریقے علاج کیا ہے. ایک طریقہ علاج مسنون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو مستقل ہدایت ہے کہ انسان کافر اگر سات آنکھ کھاتا ہے یعنی سات گناہ کھاتا ہے تو مومن کو چاہیے کہ وہ ایک آنکھ کھانے والا ہو, ایک گناہ کھانے والا ہو, تناسب جتنی ضرورت ہے. بھوک لگے تو انسان کھائے, اور جب بھوک مٹ جائے یعنی اب بھوک کی کیفیت محسوس نہیں ہوئی تو کھانے سے رک جائے. زبان کی لذت کی وجہ سے بسیار پوری زیادہ کھاتے رہنا یہ درست نہیں ہے. اسی طرح سے یہ کہ کھانے کے ساتھ اس کا معاملہ ضرورت ہی کا ہو, نہ کہ آسائش اور تعیش کا. مزید یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون طریقہ اس لذت سے, لذت کے اسیر ہو جانے سے بچنے کا سکھایا ہے. وہ کیا ہے, روزوں کا اہتمام. کچھ روزے تو وہ ہیں جو فرض کیے گئے تاکہ سال میں ایک مرتبہ یہ تجربہ سب کو کروا دیا جائے اور بتایا جائے کہ ایک اللہ والی شخصیت جو ہوتی ہے اس کے کیا اوصاف ہوا کرتے ہیں, اور کم کھانا کس قدر معاون ہے اس کے لیے اللہ کی اطاعت میں. اس کے علاوہ پورے سال روزوں کا اہتمام, جس میں ایام 20 کے روزے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے اور بہت فضیلت کے حامل روزے ہیں کہ ہر قمری مہینے کی 13, 14, 15, جیسے اس مہینے بھی واقع ہو گئی ہیں, تو 13, 14, 15 تاریخوں کو روزے کا اہتمام کرنا, یہ ایام 20 کے روزے کہلاتے ہیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے, اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اس اہتمام سے ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ ہم اپنے نفس پر قابو یافتہ ہو جائیں, اور کھانے کے دستیاب ہونے کے باوجود بھی ضرورت سے زائد نہ کھاتے, اس کی مشق کروائی جائے. اور یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے, جو شخص یہ مقصد حاصل کرنا چاہے نا, اس کے لیے رمضان کے روزوں سے زیادہ کارگر ہے نفلی روزے. رمضان کے روزوں میں ایک ماحول ہوتا ہے, روزے کے موقع پر عام طور پر لوگ نہیں کھا رہے ہوتے. ایسا پھر آج ہم نے رمضان کے روزے کے مقاصد کو بھی فوت کرنے کا بڑا اہتمام کیا ہوا ہے کہ افطاری کا خوب اہتمام کیا جاتا ہے, سحری اور افطاری سے اس طرح اوقات تام تبدیل ہو جاتے ہیں اور جو تعداد ہے اور اس کی جو کثرت ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو یہ تو پھر مقاصد فوت کرتی تھی, وہ مقصد یعنی تقلیل تام کم کرنا, کھانے کی مقدار ہو اس کو, اس پر اپنے آپ کو قابو یافتہ رکھنا, نفس کی اس خواہش پر قابو کرنا, یہ تو حاصل نہیں ہو رہا ہوتا. ہاں نفلی روزوں میں یہ بڑی خوبی سے حاصل ہو سکتا ہے. بقیہ لوگ روزے سے نہیں ہیں, کھانے پینے کے اپنے معمولات میں ہیں. آپ اپنے معمولات جاری رکھتے ہوئے, بغیر کسی پر احسان دھرے ہوئے, بغیر لوگوں کے سامنے ظاہر کیے ہوئے, جب صرف اس مقصد کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے اور یہ مومنانہ صفت میرے اندر پیدا ہو کہ میں اپنے کھانے کے جذبے پر قابو کر سکوں, اس نیت سے جب یہ روزے رکھ رہے ہوں گے, مسنون روزے رکھ رہے ہوں گے, تو ان شاء اللہ عزیز مستقل اس مشق سے یہ کیفیت پیدا ہو جائے اور بہت سے فوائد, وہ سارے نقصانات جو تھے کہہ لیجیے دور ہو جائیں گے, تو بہت سے فوائد حاصل ہو رہے ہیں. روحانی فوائد بھی ہیں, جسمانی فوائد بھی ہیں, دنیاوی فوائد بھی ہیں, اخروی فوائد بھی ہیں. تو روزوں کا اہتمام کے لیے اس کی وہ اس کے تک اس رضیلے کو اس ان رضائل میں سے اس رضیلہ کو ترک کرنے کا طریقہ ہے, طریقے ترک یہ ہے. और इसी तरह से मश्क करे इंसान के आम खाने के वक्त भी, जब भूख कुछ बाकी हो तो उसी मौके पर अपने हाथ को रोक ले, यानी खाने से अपने आप को रोकने का आदि बनाए। बाज़ औक़ात बाज़ लज़्ज़तों को ये ख्याल कर छोड़ दे, खाने की शय अच्छी है और इसको रग़बत भी है, दस्तियाब भी है और इस्तेमाल कर भी सकता है, किसी किस्म का कोई माने कोई रुकावट दरमियान में नहीं है, मगर ये सोच कर छोड़ दे कि इससे मैं अपने आप को पाबंद बनाने, अपने आप को काबू याफ्ता रखने की मशक कर रहा हूँ, और ये सोचकर छोड़ दे कि ये लज्जत आज छोड़ रहा हूँ इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला राजी हो जाए और जन्नत में अता फरमाए, इससे इंशाअल्लाह लज़ीज़ मुस्तक़बिलन जन्नत पर ईमान के हाँ आखिरत है। और आज की लज्जतें जो यकीनी थी, हकीकी थी, नजर आने वाली थी, उन्हें छोड़कर अबदी हकीकी और असली हकीकत असली नेमतों की तरफ इंसान की रग़बत बढ़ती चली जाती है। दुनिया की किसी नेमत को छोड़ना मुश्किल होता है, मगर अगर इंसान यह दिमाग करे कि ये शर्मसार के तौर पर कोई फल है और उसकी तरफ उसको रग़बत हो रही है, कोई और गज़ा है, कोई गोश्त है जिसकी तरफ उसे रग़बत हो रही है और चाहता है कि इसे इस्तेमाल करे, तो ये सोचे कि जन्नत का फल और जन्नत का गोश्त वो कैसा होगा, पुराने हकीम ने उसके औसाफ बयान किए। इसीलिए किए हैं कि जो भी सालिकीन हैं, अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले हैं, जो भी मुजाहिदीन हैं, इस रास्ते में नफ्स के साथ मुजाहदा करने वाले हैं, उनके लिए रग़बत का सामान फराहम हो जाए कि मैं आज दुनिया की ये नमत छोड़ रहा हूँ जिसका अंजाम क्या है, सिवाय इसके कि थोड़ी सी लज्जत है, 2 इंच की जबान यहाँ तक लज्जत है, बस ये काम होता है, इस मुँह और इस जबान तक लज्जत है, अंदर जाने के बाद वो शायद जो जितनी लजीज होती है उतनी परेशान कौन होती है हाजमे के अतबार से, और इसी तरह बात के अमराज और मसाइल भी उससे उतनी पैदा हो रहे होते हैं जितनी लजीज होती है, जितनी गजा सादी होती है उतना उसका हजम करना भी आसान है और उसके बाद के नतज भी अच्छे हुआ करते, सेहत बख्श हुआ करती है। तो इस दुनिया की हकीकी सी लज्जत थोड़ी देर की और थोड़े से फायदे वाली उसे छोड़ दिए सोचकर कि जन्नत में मिल जाएगी इंशाल्लाह, और इससे बहुत बेहतर होगी, उसकी लज्जत भी हकीकी होगी, वाफिर भी होगी और इसी तरह से बात के असरात भी उसके अच्छे होंगे, फवायद पर बनती होगी। ये मुस्तकिल एहतमाम मुस्तकिल कोशिश करते रहने से बगैर इसको लाजिम समझे हुए, यानी कोई बाज़ लोग इसमें तशद्दुद करते हैं और समझते हैं कि ये कोई फ़राइज़ की बात हुई, नहीं, ये अपनी जगह तस्किया तो फ़र्ज़ है, मगर इसकी जो ज़राए है ना इसको इसके मकाम पर रखना चाहिए, इसमें तशद्दुद नहीं करना चाहिए, इसमें रियाकारी से बचना चाहिए, नहीं कि लोगों से कहें कि आप खाने पर बैठे हैं या कहीं मधु हैं तो वहाँ ये कहें कि मैं तो असल में मुजाहदा कर रहा हूँ और मश्क कर रहा हूँ कम खाने की, इसलिए मैंने कहा यहाँ कोई दूसरा मसला पैदा हो गया, फिर नफ्स को गुज़ा फराम कर दी, मुँह को और पेट को गुज़ा फराम नहीं हुई, नफ्स को गुज़ा फराम हो गया, वो ये है कि मैं बड़ा पाकबाज़ और पारसा और बड़ा अल्लाह वाला हूँ कि मुजाहदे करता हूँ और बहुत अहतमाम करता हूँ, लोग मेरी तारीफ करेंगे, मुझे बड़ा अल्लाह वाला समझेंगे, ये दूसरी गुज़ा फराम होगा, और ये नफ्स की गुज़ा ज़्यादा शरीर है, ज़्यादा नुकसानदेह है, ज़्यादा जहन्नम की आग में ले जाने वाली है, बनिस्बत इस हलाल खाने के जो खा लेता तो कोई बात नहीं। इस पर निगाह करें अपने नफ्स की शरारतों पर और इस्लाह की कोशिशें, और इंसान जानता है भले इंसान वाला नसी बसीरा, अपने नफ्स पर बसीरत इंसान ज़्यादा रखता है, तो देखे कि क्या शायद कौन सा इकदाम उसका किस नीयत से है, उससे रूहानी फ़ायदा और अखरवी फ़ायदा हासिल हो रहा है तो उसे अख्तियार करने वाला हो जाए। इस इन तराकीब के साथ जो फिर जिक्र कर दी गई अकाबरीन उम्मत और इसी तरह से बुजुर्गान दीन के बताए हुए तरीकों के मुताबिक सुन्नत का अहतमाम करते हो, सुन्नत के अहतमाम से इंशाअल्लाह इसमें गलत तरगीबात और गलत रुझानात से हिफाजत का भी अहतमाम हो जाता है। इसी पर इतफा करते हैं इंशाअल्लाह अगली नशस्तों में मजीद जो रज़ाइल हैं उनका बयान जारी रहेगा, और इसी तरह से फिर उसके बाद फ़ज़ाइल, पहले गंदगी साफ की जाए तो फिर उसके बाद रोशनी और खुशबू आम हुआ करती है, तो फ़ज़ाइल अख़लाक़ इंशाअल्लाह उसके बाद देखे जाएंगे। अबूल हाजा वस्तफ़रबा हली वरूम वसाजिल मुस्लिम।